بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قابل الاحترام للجور الغير، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام عطا فرمائے اور ان احکام کی تعمیل اور تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی کچھ صفات بیان کی. مثلاً حق تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور جس نے تم کو پیدا کیا. جس میں یہ بتایا کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے جو تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے جو تمہارا خالق. ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. جو تمہارا رب ہے اس کے آگے جھکو، اس کی پرستش کرو. سب سے پہلی آیات نازل ہوئی، اس میں بھی یہی ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور اپنے پیدا ہونے کی کیفیت یا نوعیت کیا رہی اس کو بھی سمجھایا. تمہیں خون جمے ہوئے خون کی طرح تھی، اور اس سے پہلے پانی کے قطرے کی صورت میں تھی. اللہ نے فرمایا سورہ طارق میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِقَ. پانی سے پیدا کیا، جو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، جو رب ہے اس کی عبادت کرو. اللہ نے صفات بیان کی کہ جس میں یہ صفات ہوں اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے. اور یہ عبادت کب تک کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. موت کے آنے تک تم کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. ان کے ہر حکم کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے، اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے. یہ پوری زندگی، اس پوری زندگی میں آنے والے پورے حالات میں اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، وہ بیان کرتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت. اور عبادت نام ہے اللہ کی مرضیات کو اپنانے، ان کی رضا ناراضگی کا تعلق زندگی میں آنے والے ہر حال سے متعلق. عقیدوں میں کون سا عقیدہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، کون سا عقیدہ اللہ کی ناراضگی. عبادتوں میں کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے، کون سی عبادت ناپسند. معاملات میں کیسے معاملات اللہ کو پسند ہیں، کیسے معاملات ناپسند. معاملات بولے تو کاروبار، لین دین، کمائی وغیرہ. سب دیکھیں، یہ نوشہ اور عروسہ کے ولی وکیل اور ان کے جو دو گواہ ہیں وہ جا کے قاضی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ, اچھی طریقے سے لکھا لو اور آپ اپنے کام میں لگے رہو, باقی کے ساتھیوں کو دوسرا کوئی کام نہیں ہے تو وہ بات سننے میں لگے رہو, ادھر متوجہ نہ ہو. جب آپ کی شادی کا نمبر آئے تو ٹھیک. رہن سہن, گھر میں لوگوں کے ساتھ تعلقات, معاشرتی زندگی, عزیز و قارب کے ساتھ رویہ, پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ سلوک, ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ میں معاملہ, یہ سب کے سب چیزیں معاشرتی زندگی کہلاتی ہیں. یہ معاشرت میں اللہ کو کیسی معاشرت پسند ہے کیسی ناپسند ہے, ہر چیز سے متعلق ہے اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی. اخلاق, کون سے اخلاق اللہ کو پسند ہیں کون سے ناپسند ہیں, کچھ اخلاق سے اللہ راضی ہیں کچھ اخلاق سے ناراض ہیں. مثلاً قناعت سے راضی ہیں حرص سے راضی نہیں, تواضع سے راضی ہیں تکبر سے راضی نہیں, صبر سے راضی ہیں بے صبری سے راضی نہیں, شکر سے راضی ہیں ناشکری ناقدری سے راضی نہیں. تو یہ سب اخلاق کہلاتے ہیں. یہ اخلاق میں سے کون سے اخلاق سے اللہ راضی ہیں کون سے ناراض, تو ان کی رضا ان کی خوشنودی ان کی پسندیدگی جس سے متعلق ہے اس کو اپنانے کا نام بندگی ہے عبادت ہے. اور یہ کس کی کرنا چاہیے, کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کرو جس نے تم کو پناہ پیدا کیا اور جو تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ غفلت کی وجہ سے لوگ ایسے کی بات ماننے لگتے ہیں جس نے پیدا نہیں کیا, اور ایسے کی بات ماننے لگتے ہیں جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ خود پیدا کیا ہوا ہے, اس کے خود کی ہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا کوئی دوسرا ہے. اسی لیے اپنے پاس سلسلے کی تعلیم میں لا الہ الا اللہ کے ذیل میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو خالق ہے وہی مالک ہوتا ہے, اور جو مالک ہوتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے, اور جو حاکم ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے, اور جو رب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ تو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے لیکن یہ تفصیل نہیں سناتے, ہمارے سلسلے میں خصوصیت سے یہ بتاتے ہیں کہ صفات الہیہ میں سے خاص طور سے پانچ صفات ذہن میں رکھیں, خالقیت, مالکیت, حاکمیت, ربوبیت, معبودیت. اس پوری چیز کی ترجمانی کے واسطے لا الہ الا اللہ, یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ ساری تفصیل ہے لا الہ الا اللہ. جو خالق ہے بس وہ معبود ہے, جو خالق نہیں وہ معبود نہیں, جو پیدا کرنے والا ہے وہی معبود ہے, جو پیدا ہونے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا زمینوں کو, پیدا کیا آسمانوں کو, پیدا کیا فرشتوں کو, پیدا کیا عرش کو, پیدا کیا فرش کو, پیدا کیا انسانوں کو, پیدا کیا حیوانوں کو, پیدا کیا جنات کو, جمادات کو, نباتات کو. جمادات بولے تو جمی ہوئی چیزیں, جیسے پہاڑ ہیں ان کو بولتے جمادات, پتھر, کنکر. نباتات بولے تو اگنے والی چیزیں, چھوٹے سے چھوٹا پودا ہو کہ بڑے سے بڑا درخت. اس واسطے اللہ رب العالمین آسمانوں کے بھی رب ہیں زمینوں کے بھی رب السماوات بھی ہیں، رب الارض بھی ہیں، فرشتوں کے بھی رب ہیں، جبرائیل کے بھی رب ہیں، رب الملائکہ والروح، سنتے رہتے نا تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب العرش الکریم عرش کے رب ہیں، رب الناس لوگوں کے رب ہیں، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ ہے معبود، جو پیدا کرنے والا نہیں ہوتا وہ معبود نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی رکھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے، پیدا کرنے والا پیدا ہوتا نہیں اور پیدا ہونے والا پیدا کرتا نہیں۔ اس واسطے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تعریف کرتے تھے، خالق وہ ہے جس کا کوئی خالق نہ ہو اور مخلوق وہ ہے جس کی کوئی مخلوق نہ ہو۔ عجیب عجیب جملے بول کے چلے گئے، بولے کھول دیا سن دروازے علم کے۔ اب یہ علم نہیں رہنے کی وجہ سے، یہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، اس قسم کے ماحول میں نہیں رہنے کی وجہ سے، جو پیدا نہیں کرا اس کی مان رہے، جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے اس کی مان رہے، جو اصل میں حاکم نہیں ہے اس کی مان رہے، جو اصل میں رب نہیں ہے اس کی مان رہے۔ حالانکہ ماننا اس کی چاہیے جس میں یہ صفات ہوں، جس میں یہ صفات ہوتی ہیں اسی کو الہ بولتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور پھر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور اس طریقے سے بندے کو اپنے مالک، حاکم، رب، معبود کا تعارف ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں جو حکم آتا ہے وہ حکم پورا کرتا ہے، حکم چھوٹا ہو یا حکم بڑا ہو، ہر حکم کو پورا کرنے لگتا ہے۔ پھر اس میں یہ شان پیدا ہوتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کی، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، حکم کے آگے جھک جاؤ، یہ حکم دیا، قال اسلمت لرب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے میں اس کے آگے جھک گئے۔ اب یہ بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے اول تو اللہ کے احکام کے آگے نہیں جھک رہے، اور اگر کہیں کہیں تھوڑا بہت مجالس میں شریک ہوتے رہے، کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سنتے رہے تو کیا کر رہے ہیں، بعض بعض حکموں کے آگے جھک جا رہے ہیں، باقی کے حکموں کے آگے نہیں جھک رہے۔ جیسے نماز کا حکم آ گیا تو جھک گئے، یہ کاروبار صحیح صحیح کرنا، جھوٹ موٹ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا بول کے حکم آیا تو اس کے آگے نہیں جھک رہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی اصل میں، ورنہ سمجھ میں آنے والے پھر یہ فرق نہیں رہتا، مسجد میں فرشتہ، بازار میں شیطان، نے بندہ پھر آدمی اردو سمجھتے نا، فرشتہ شیطان شریف شریر کے مفہوم میں ہے۔ مسجد میں اتنا اچھا معلوم ہوتا ہے آدمی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف باخلاق دوسرا نہیں ہے کوئی، بازار میں جا کے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کاروباری اعتبار سے دھوکہ باز کوئی دوسرا نہیں ہے، ایسا سمجھ گیا۔ کسی حکم کے آگے جھکتے ہیں، کسی حکم کے آگے نہیں جھکتے، بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اس ابتدائی گفتگو کے بعد صرف دو تین مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ ہماری اس مجلس میں آج آج عبد خانی بھی ہے، بات ساتھی زیادہ محبت رکھتے ہیں بیچارے، ان کو معلوم ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، ان کے مقررہ دنوں میں حاضری نہیں ہو سکتی، تو ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے سب مسجد میں ہی مجلس میں تو رہتے ہی ہیں، اسی میں نکاح پڑھا دیں گے، پڑھ لیں گے، اس لیے آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے قاضی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، جب بھی وہ بلاتے ہیں، جو ٹائم پہ بلاتے ہیں ماشاء اللہ آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تین بہت مختصر سی بات میں عرض کر کے انشاءاللہ العزیز خطبہ پڑھوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو، صرف دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس لائن کا حکم آیا وہ حکم انہوں نے پورا کیا کہ نہیں کیا، سمجھ میں آنے کے بعد سے ہمارے مضمون سے متعلق۔ چھوٹا مرحلہ آیا گھر چھوڑنے کا، بڑا مرحلہ آیا وطن چھوڑنے کا، پورا کرے کہ نہیں کرے؟ چھوٹا مرحلہ آیا گھر والوں کی مخالفت کا، بڑا مرحلہ آیا ملک والوں کی مخالفت، دونوں برداشت کرے کہ نہیں کرے؟ چھوٹا مرحلہ آیا ظاہری دیکھنے کی صورت میں آگ میں پھینکے جانے کا، اور بڑا مرحلہ آیا لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کا، ہر حکم کے آگے جھکے گا نہیں جھکے؟ اتنی بات سمجھ میں آنے کی، جو خالق اور رب ہے اس کی ماننے کا مزاج بننا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں. دوسری بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ آپ لوگ ابھی سے میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کی تیاریوں میں لگ گئے ہوں گے، ذرا یہی جذبے کو روزانہ تازہ کرو کہ اللہ کا حکم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان کے حکم پر جو قربان کرنے کی ضرورت پڑے اس کے لیے میں آمادہ ہوں تیار. اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائیو، یہ جو شادیوں وادیوں کے آج کل اپنے پاس مسائل چل رہے ہیں نا، اس میں بھی تو اللہ کا احکام ہے نا. اللہ کسی کس کا کون سے عمل سے راضی ہیں، کون سے عمل سے ناراض ہیں، نہیں ہے اس میں احکام؟ اس میں بھی تو ہے. دیندار سے رشتہ کرنا، بد دین سے بے دین سے نہیں کرنا، اسلام کا منشا. اپنے کو عبادت کرنے کی ہے، اس کو بھی عبادت ہی بنانا ہے. ایسے ہی سادہ سیدھا کرنا، یہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہے. فضول خرچی اسراف کرنا، اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی نہیں. لڑکی کو لڑکا مہر دے، نفقہ دے، مکان دے، لباس دے، یہ ہے اسلام کا حکم. اللہ کی رضا ہے اس کے ساتھ میں، یہ چیزیں اس سے مانگے اسلام کا حکم نہیں ہے. خوشی کے اظہار میں کھجور بانٹ دے، لٹا دے، دونوں کی گنجائش ہے. خوشبو لگا لے، خوشبو لگائے گنجائش ہے. اظہار خوشی میں کچھ لوگوں کو کھانا کھلائے گنجائش ہے ولیمے میں. باقی پٹاخے، نہیں پہنے جا سکنے والے 25-25, 30-30 کلو کے ہارا ایک ایک، وہ تو فضول خرچی ہے. ریکارڈنگ اور گانے، اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا تو نہیں ہے نا ان چیزوں کے ساتھ. ہماری کیا کمزوری ہے، پریشانیوں میں تو ذرا رائٹ رہتے، خوشیوں میں پورا لیفٹ ہو جاتے. خوشی میں غمی میں احکام ہے اسلام کے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. آج ماشاءاللہ ایک عرض ہونے کی وجہ سے اس گزارش کے ساتھ میں خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان یہاں ہوں گے جن کو ابھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. اب کون کون ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دل دل میں ارادہ کرو میں کیا چیز چاہ رہا ہوں. اس میری مرضی کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرو بلکہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرو. ہاں کسی آدمی کی مرضی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں جبکہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں ڈھل جائے. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جیسا میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہی ہو رہا، بلکہ بولتے جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسے ہی ہو رہا. تو کوئی صاحب کو اعتراض ہو گیا، ایسا تو صرف اللہ کی خاصیت ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، تم جیسا چاہتے ہیں ویسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ایک قسم کی خدائی دعویٰ معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، خدائی دعویٰ نہیں ہے، یہ بھی بندگی میں بول رہا ہوں میں، اس واسطے کہ میں کیا، میری مرضی کیا. اس واسطے میں نے اپنی مرضی چھوڑ کے جو اللہ کی مرضی ہے اسی کو میں اپنی مرضی بنا لیا بس. اس واسطے اب جو ہو رہا ہو میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس واسطے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی. اس لیے دوستوں ارادہ کرنا، وہ ساتھی جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا جب نمبر آئے گا تو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق لین دین سے پرہیز کرتے ہوئے، فضول خرچی اسراف سے بچتے ہوئے، خلاف شرع چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اس تقریب کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کر لیے وہ لوگ ذرا زیادہ قوت سے بول رہے ہیں، اس لیے کہ کر لیا مرحلہ ختم ہو گیا. تو نہیں کرے وہ لوگ ذرا مضبوط ارادہ کرو دل میں، انشاءاللہ ہم لین دین نہیں کریں گے. مجھے اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. دوسرے دوستوں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ بے دینی بد دینی کی جگہوں پر رشتہ کرنے سے پرہیز کیجیے. دین دے گی, اخلاق دے گی, یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت. آدمی میں اخلاق دیکھو, آدمی میں دین دیکھو, اللہ سے تعلق دیکھو, رسول سے وابستگی دیکھو, اسلام سے دلچسپی دیکھو, وہ دیکھ کے کرو. نہ صرف یہ بلکہ اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو اسلامی اخلاق, اسلامی عادات, اسلامی احکام, اس کا خگر بناؤ, اسلامی اخلاق کا عادی بنا دو. ماں باپ توجہ کرتے رہیں گے, محنت کریں گے, دلچسپی لیں گے, دعائیں کریں گے, تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی دین آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینداری بہت پسند تھی. غلام آیا تھا حضور کی خدمت, دو غلام آئے تھے, ایک صاحب کو غلام کی ضرورت تھی, ان سے حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس میں غلام آ جائے تو ہم کو یاد دلانا تمہارے کو ضرورت ہے, ہم ایک غلام تم کو دیں گے. تو وہ دو غلام جب آئے تو ان کو معلوم ہوا, تو وہ گئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ یاد دلانے کے لیے آیا, آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس میں جب غلام آئیں گے تو یہ غلام تم کو دیں گے, بس اس بات کو یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا. تو فرمایا کہ اچھا یہ دو غلام ہیں, ان میں سے تم کو کون سا چاہیے وہ لے جاؤ. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں کیا میری پسند کے, آپ ہی طے کر دیجئے میرے لیے کس کو لے جاؤں, میں اپنی طرف سے طے کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. مزاج بننا اسلام کا, اللہ رسول کی پسند کا مزاج ایسا بننا. انہوں نے کہا کہ یہ دو میں سے میں تجویز نہیں کرتا کہ اسے لے جاؤں گا اسے نہیں, بلکہ انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ ہی تجویز کر دیں میرے لیے کہ آپ جس کو فرمائیں گے اسے لے کے جاؤں گا. تو ایک تو یہ مزاج بننا, دوسرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر اسے لے جاؤ, اس واسطے کہ یہ نمازی ہے. یوں فرمایا تو میں نے اسے دیکھا کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے. آج دیکھو انتخابات کیسے چل رہے ہیں, انتخابات سے مطلب فوراً ذہن دوسری طرف جا رہا ہے. بچیوں بچوں کو انتخاب جو کرتے وہ انتخابات مراد ہیں. کس کو منتخب کر رہے ہیں آج؟ خالی یہ دیکھ رہے ہیں آمدنی بہت ہے کہ نہیں, خالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی حسن و جمال کی پیکر ہے کہ نہیں, دیکھ ہی نہیں رہے ہیں دین کتنا ہے, اخلاق کتنے ہیں, اسلام سے وابستگی کیسی ہے. اس بات کا خیال رکھیں اور سادے انداز میں تقاریب کو انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آج کے ہونے والے اس عقد و نکاح کو بھی شرف قبولیت سے نوازے, اور ایک دوسرے سے اس دیواجی رشتے میں منسلک ہونے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ خوشگوار کامیاب زندگی نصیب فرمائے, اور دونوں خاندانوں میں استحکام, حسن تعلق, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, اکرام احترام کی توفیق دے. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادے, جو خود بھی ماشاءاللہ دینی تعلیم پائے ہوئے ہیں اور ایک دینی تعلیم بڑی دانشگاہ سے فارغ و تحصیل ہیں, خدمات دین سے وابستہ ہیں, ان کا آج نکاح ہونے جا رہا ہے. تعالیٰ بےحد قبول فرمائے. خالی صاحب خطبہ پڑھ دوں, آپ وہیں سے کرا دیں گے؟ اچھا گئے کیا حجاب کے لیے؟ جا کے آ گئے. ٹھیک. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لهم وبارك الله عليهم اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا ووفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ألف بين الزوجين كما تحب وترضى ووفقهما لما تحب وترضى واحفظهما من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وأخرج منهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلي وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين